أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. یہ سورہ مبارکہ کے جو کل چار رکوع پر مشتمل ہے، ہمارے منتخب نصاب کا کہ جس کا میں نے پہلے بھی بہت ہی اجمالی سا تعارف آپ کو کرایا تھا، نقطہ آغاز اس کا سورۃ العصر، قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت جس میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان کیا گیا، اور اس منتخب نصاب کا آخری درس یہ سورہ حدید ہے جسے ام المسبحات کہتے ہیں، کہ وہ سورتیں کہ جن کا آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے، سبح للہ ما فی السماوات یا یسبح للہ ما فی السماوات کے الفاظ سے، ان میں کی جامع ترین سورت. یہ مدنی سورتیں ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، یہ کل 10 سورتیں ہیں، اور بہت خوبصورت گلدستہ ہے یہ مدنی سورتوں کا، اور پورے قرآن حکیم میں اس سے بڑا تعداد سورتوں کے اعتبار سے اس سے بڑا اور اکٹھ مدنی سورتوں کا کہیں موجود نہیں. مکی سورتیں تو ہم نے دیکھی تھی، سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک 14 مکی سورتیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ صرف ایک مدنی سورت سورہ نور، پھر 8 مکی سورتیں ایک مدنی سورت، پھر 4 مکی سورتیں 2 مدنی سورتیں. اس طرح کی صورتحال تو مکی اور مدنی گروپ میں ہم نے دیکھی، لیکن یہاں 10 مدنی سورتیں ہیں، اور ان سورتوں میں چند چیزیں مشترک ہیں. ان کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس کا نصف آخر، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں سن 4 یا 5 ہجری سے لے کر اور اس کے بعد کا زمانہ. یہود کا تذکرہ یہاں آپ کو ملے گا بطور نشان عبرت، ہم سے پہلے امت مسلمہ، حامل کتاب حامل شریعت، وہ یہود تھے، اور مسلمانوں کو پیش کی متنبہ کر دیا گیا کہ یہود ان زلالتوں میں اور ان لغویات کے اندر مبتلا ہوئے تھے، لہذا محتاط رہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کام کرنے لگو جو یہودیوں نے کیے تھے. مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کا انداز بھی بہت نمایاں ہے، اسی صورت میں آپ دیکھ لیں گے کیا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں، یا مسلمانوں کیا ہوا تمہیں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. نسلن تو ایمان یا اسلام تمہیں حاصل ہے، لیکن ایمان کی جو حقیقی ایک شان ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے اعتماد توکل اللہ کی ذات پر، اور وہ اسلام پوری زندگی میں موجود ہو، اصل دعوت تو اس کی ہے. تو چند چیزیں وہ مشترک جو ان 10 صورتوں میں آپ کو ملیں گی، بہت اختصار کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ بہرحال وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. اب صرف ترجمہ یا زیادہ زیادہ کچھ اس کی بہت ہی مختصر تشریح. سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا. لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کا اختیار ہے اس زمین و آسمان کی ہر شے پر، اسی نے پیدا کیا. یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں موت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. پہلی 6 آیات جو ہیں ذات و صفات باری تعالی کے ضمن میں قرآن حکیم کا بہت اہم مقام. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود جسے آپ ذات کہتے ہیں اس کا کوئی تصور ہمارا یہ محدود ذہن کر ہی نہیں سکتا. اب اس وجود کا ہم کیا تصور کریں گے جو ہر آن ہر جگہ ہر وقت موجود ہو، یہ شان اللہ کی ہے نا. ہم تو وجود صرف اپنے ہیتا علم میں وہی لا سکتے ہیں جو محدود ہوگا، ہاں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن لا محدود شے تو ہمارے ذہن میں سما ہی نہیں سکتی. اللہ علی کل شے قدیر ہے، ہر شے کی قدرت اسے حاصل ہے. قدرت کچھ اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، اختیار ہمیں بھی دیا، لیکن کیا کوئی موازنہ ہوگا انسانی اختیار اور اللہ کے اختیار کا، انسانی علم اور اللہ کے علم کا، انسانی وجود اور اللہ کے وجود کا؟ ہم اللہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. پھر یہ کہ اس نے اس کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا، جو شے پیدا کی اس کی ضرورت کی ہر شے بھی فراہم کر دی. علیم بذات صدور بھی ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. علی کل شے قدیر بھی ہے، ہر جگہ ہر آن موجود بھی ہے. تو صفات کے حوالے سے بھی ہمیں پناہ لینی پڑتی ہے لفظ کل میں، علی کل شے قدیر، جس شے کا تم تصور کو اللہ کو قدرت حاصل ہے. بکل شے علیم، جس شے کا تصور کرو اس کا علم اللہ کو ہے. اور اس میں قرآن میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں تیسری آیت میں، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے الاول بھی، وہی الآخر بھی ہے، وہی الظاہر بھی ہے، وہی الباطن بھی ہے. یہ بالکل پول اپارٹ کوالٹیز ہیں کہ جو جمع ہو گئی اللہ کی ذات میں. الاول، ہم اپنے ذہن کو کتنا ہی پیچھے لے جائیں، اربوں کھربوں سال پیچھے، کہاں تک لے کر جائیں گے؟ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو الاول ذات اللہ کی، جو ہمارے تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا. الآخر بھی وہی ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، یعنی اسی آیت سے بڑی مناسبت رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے پروردگار تیری ذات ہے الاول، تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تیری ذات ہی ہے کہ جو الاخر ہے اور تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر، اور تیری ذات الظاہر ہے، درخت کا ایک ایک پتا تیرے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک جو ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، ہر صفت یا ہر شان جس کا تم تصور کر سکتے ہو اللہ کی ذات میں موجود. تو اتنا ظاہر ہے کہ تجھ سے بڑھ کر ظاہر شے اس کائنات میں کوئی نہیں. لیکن الباطن بھی ہے، اتنا مخفی ہے کہ تجھ سے مخفی شے بھی اس کائنات میں کوئی نہیں. کوئی لیبورٹری ٹیسٹ، کوئی آپ کی انویسٹیگیشن، کوئی شے اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی، اتنا باطن ہے. تو گویا کہ ہمیں پناہ لینی پڑتی ہے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی شان میں جو آپ نے دعا فرمائی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں. ثم استوى على العرش، اور اس کے بعد متمکن ہوا عرش پر. يعلم ما يلج في الارض، وہ جانتا ہے جو شے بھی زمین میں داخل ہوتی ہے. وما يخرج منها، جو شے اس سے نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں. ایک چھوٹا سا کیڑا جو بمشکل آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی اگر زمین میں گھس گیا وہ بھی اللہ کے علم میں. جو شے گھسی اور جو شے نکلی وہ بھی اللہ کے علم میں. ایک بیج پھوٹتا ہے اور اس میں سے چھوٹی سی کوپل برآمد ہو جاتی ہے تو بھی اللہ کے علم میں. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو شے آسمان سے نازل ہوتی وہ بھی اللہ کے علم میں، اور جو شے چڑھتی ہے آسمان کی طرف وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. انسانی ارواح جب اس جسم کا ساتھ چھوڑ کر اور اس اپنے خاکی جسم کو مردہ یہاں زمین پر چھوڑ کر جب جاتی ہے تو آسمان کی طرف جاتی ہے نا ارواح. اور اسی طرح جس شخص جس بچے کی ولادت ہو رہی ہے وہ بھی تو آخر روح ہے کہ جو آسمان سے لا کر 120 دن مکمل ہوئے جو حضور نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا، تو اس جسد خاکی کے ساتھ منسلک کر دی گئی. وہ ہوا معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا جہاں کہیں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے پہلے ہم سورہ قاف میں پڑھ چکے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر شخص سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان میں. وہ الی اللہ ترجع الامور، اور تمام امور کو بالآخر اسی کے حضور فیصلے کے لیے لوٹایا جائے گا. یولج اللیل فی النہار، وہی بلولواتا ہے رات کو دن میں. وہ یولج النہار فی اللیل، اور اسی طرح دن کو رات میں. وہ هو علیم بذات الصدور، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کوئی راز ہیں، کچھ وسوسے ہیں، ہر شے اللہ کے علم میں. آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیے اب آگے دو تقاضے ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں، لہذا خطاب یہاں مسلمانوں سے ہے. یہاں ایمان کی دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ کافر اور مشرک مراد نہیں ہے، مدنی صورت ہے. مخاطبین اس وقت کون ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں. لیکن کس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے؟ آگے جا کر بیان کر دیا گیا، وہ حقیقی ایمان کی، جو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مسلمانوں ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ ایمان کون سا ہے؟ وہ تو نسلاً ایک ایمان ہے جو ہمیں منتقل ہو گیا اسلام کی شکل میں. اصل ایمان تو اور شے ہے. سورہ حجرات میں جس کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا، وہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، جو انسان کے سیرت میں ایک انقلاب پیدا کر دے، جو اس میں ایک بڑی تبدیلی لے آئے، وہ اصل ایمان ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. وانفقوا، اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس اعتبار سے اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا، جو تمہارا دائرہ کار ہے، جو صلاحیتیں دی اللہ نے اس کو بھی لگاؤ دین کے لیے. روپیہ پیسہ دیا اس کو خرچ کرو، خدمت خلق کی بھی ایک مد موجود ہے. زکات تو اللہ کا حق ہے، زکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اموال کے اندر حقوق متعین کر دیے ہیں، محتاجوں کے، بیواؤں کے، مساکین کے، وہ جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں ہر معاشرے کے ہر طبقے کے اندر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس میں اللہ نے تمہیں استخلاف دیا. گھر کی ایک چار دیواری ہے، اس میں چھوٹی سی ریاست قائم ہے جس کا فرما روا ہے اس گھر کا مالک، جسے رب البیت کہتے ہیں. اب اس کا دائرہ اختیار ہے کہ اپنے گھر کے اندر اسلامی آداب معاشرت، اسلامک کلچر، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، سب سے پہلے فوکس کرے وہاں. اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے ڈیپینڈنٹس ہیں، بعض اوقات بالکل چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے چھوٹے بھائی جو ہے آپ کی کفالت میں آ گئے، اب یہ سب آپ کی ذمہ داری بن گئی. فالذین آمنوا منکم، پر جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اب آ گئی وہ بات، اے مسلمانوں کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر؟ اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ رسول پر ایمان لازمی تقاضا. وما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تؤمنون باللہ، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تو پکار رہا ہے تمہیں، تو ایمان محکم رکھو اللہ پر، اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اس نے تو تم سے ایک میثاق لیا ہے، وہ عہد الست والا میثاق بھی، اور پھر جو شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا ایک عہد کر کے داخل ہوا، اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کیا معنی اس کے؟ میرا معبود اللہ ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کا کہا مانا جاتا ہے. اب یہاں معاملہ تو ہو اللہ کی سرکشی کا اور بغاوت کا، اور انسان کہے کہ میرا معبود اللہ ہے، حالانکہ اس کا حکم جو ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں، انکاری ہے اس سے. وقت اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارا ایک میثاق ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ. والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے کہ جو اپنے بندے پر نازل کرتا ہے یہ آیات بینات جو قرآن حکیم میں ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، نور کی طرف. یہ اندھیرے جو ہیں شرک کے بھی ہیں، باطل نظریات کے اندھیرے ہیں، اعمال کے اندھیرے ہیں، گناہ، فسق و فجور. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رعوف بھی ہے، بہت ہی شفقت فرمانے والا، کمال رحمت والا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ انداز، وَمَا لَكُمْ، کیا ہوا مسلمانوں تمہیں کہ تم خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کے رستے میں؟ وللہ میراث السماوات والارض، جبکہ جو کچھ تمہیں یہاں حاصل ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ یہی رہ جائے گا، کچھ عجب نہیں جو ہے تمہاری موت جو ہے تمہارے سر پر کھڑی ہو، اور جو تمہارا سب کچھ جمع ہے، جو کیا دھرا ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اس کائنات کی ہر شے جو ہے بالآخر اللہ ہی کی میراث ہے نا۔ قارون نے کیا کچھ نہیں جمع کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا بڑی تفصیل سے اس کا ذکر سورہ قصص کے آخر میں، لیکن یہ کہ اسی زمین کے اندر اس کو دھسا دیا گیا، اس کی مال و دولت جو انبار تھا اس کا، سونے چاندی کا، اور جو اس نے جمع کیا تھا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے، ایک طرف وہ شخص کے جس نے خرچ کیا ہے فتح سے پہلے، جب تک مسلمان ابھی غالب نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے جو آزمائشوں کا دور تھا، جو صحابہ کرام جو حضور پر اولین دور میں ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ نہیں ہوا، تپتی ہوئی جو ہے توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر انہیں گھسیٹا گیا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جسم کے چار ٹکڑے کر دیے گئے حضرت آسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ تمام کیفیات ان کے، کیا ان کے ایمان اور ان کا الفاظ برابر ہو جائے گا بعد کے دور میں جبکہ اسلام غالب ہو گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہا یہ ہے کہ ایک ایک شخص بمشکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، اور کہا یہ کہ اب فوج کے فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے، کسی قبیلے کا اگر سردار جو ہے وہ اسلام لے آیا تو اس کے جتنے بھی فالوورز تھے جو اس کی رعایت تھے سب داخل ہو گئے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ کہیں اونچے ہیں، بہت بڑے درجے کے حامل ہیں ان لوگوں کے نسبت کے جنہوں نے بعد میں انفاق اور قتال کیا۔ بعد کے دور کی بات بالکل دوسری ہے، جو حضور نے فرمایا نا بدا الاسلام غریبا، اسلام کی جو ابتدا ہوئی تھی تو حالت غربت، غربت کے معنی اجنبی، عربی زبان میں اجنبیت کے ہوتے ہیں، اسلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، ان کا آبائی دین تو بت پرستی تھا، بیسیوں نہیں سینکڑوں معبود تھے ان کے، کہاں حضور کہہ رہے ہیں صرف ایک معبود، اور اسلام پر عمل کرنا گویا کہ بالکل اجنبیت کے عالم میں رہنا ہے، اسلام کا آغاز تو اسی ہوا تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور ایک دور آئے گا کہ جبکہ اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ پہلے دور میں تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اس دور میں جو لوگ بھی اسلام کے ساتھ اور اس کی تعلیمات کے ساتھ چمٹے رہیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے جس میں شرم و حیا ہے، ستر ہے، حجاب ہے، اسلام کی اپنی معیشت ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں کہ جس میں حرام کا پہلو شامل ہو جاتا ہے، جس میں سود خوری بھی ہے، جس میں اور سٹا بھی ہے، جوا بھی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ، جو بھی اسلام میں جتنا آگے بڑھا اللہ کا وعدہ اتنا ہی اجر و ثواب اسے ملے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ دو مطالبے کر دیے گئے، ایک تو ایمان اور دوسرے انفاق، اور دونوں کے اعتبار سے جھجوڑا گیا، وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر، اور وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا مسلمانوں، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے رستے میں۔ اب جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے دیکھیں کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو دے قرض حسن، اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے لیکن اس کے لیے، اس کے دین میں اس کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قرض حسن سے تعبیر کرتے ہیں۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کرے گا، کئی گنا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اور اس کے لیے بہت ہی عزت والا اجر ہوگا۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور عورتوں کو کہ ان کا نور جو ہے ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا۔ یہ وہ جو پل صراط کا مرحلہ ہے، وہ کیا کیفیت ہوگی، ہم میں سے ہر شخص کو اس پر سے گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کے لیے آسانی پیدا فرمائے، لیکن یہ کہ وہاں جو بھی کیفیت ہوگی، قرآن نے یہاں تعبیر کیا ہے کہ ایک نور ہے جو اس کے دل میں، نور ایمان تھا، اس کی روشنی اس کے سامنے ہوگی، اور دایاں ہاتھ کے جو نیک اعمال کا کسب کرنے والا ہے وہ نور اس کے دانی طرف موجود ہوگا۔ جن لوگوں کے پاس یہ دونوں نور موجود ہوں گے اس مشکل مرحلے کو آسانی سے عبور کر جائیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہوں گے تو نیچے گہرائی میں جہنم دیکھ رہی ہوگی، اس کے اندر کو دور نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اسی کے اندر ڈگمگاتے ہوئے اسی جہنم کی نظر ہو جائیں گے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، دوڑتا ہوا ہوگا. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہ، انہوں نے کہا جائے گا آج خوشخبری ہے تمہارے لیے ان باغات کی کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، اور اس میں تم رہو گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اب دیکھیں یہاں مشرک اور کافروں کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے کہ جو منافقت کی اوصاف رکھنے والے ہیں، اور منافقت کے اوصاف حضور نے اپنی حدیث میں بیان کر دیے جو پہلے بھی میں نے بتایا تھا. جس شخص میں یہ چار چیزیں موجود ہیں، حضور نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق. اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان و اذا خاصم فجرا، جھوٹ بولنے والا، کثرت سے جھوٹ بولنے والا. اس لیے کہ ایسا کوئی شخص تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب بولے جھوٹ بولے. اگر اسے بھوک لگی ہے وہ کیا مجھے بھائی کھانا چاہیے، تو جھوٹ تو نہیں ہے، تو سچ ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی زبان سے سوائے جھوٹ کے کچھ نکلے ہی نہ. لیکن کثرت سے جھوٹ بولنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، اور بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، یا جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو اپنے آپے سے باہر پھٹ پڑنے والا، گالم گلوچ کرنے والا. تو یوم تر یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، کن لوگوں سے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو صادق الایمان ہیں، جن کو اللہ نے وہ نور دیا ہوگا کہ جس کی رہنمائی میں وہ اس مشکل مرحلے کو عبور کر رہے ہوں گے. انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا رکو، ہم بھی تمہارے اس نور سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. نقتبس من نورکم، اقتباس ہوتا ہے کسی سے کچھ حصہ لے لینا، تحریر میں سے اقتباس ہوتا ہے نا، کہ گویا کہ بڑی ایک تحریر ہے اس میں سے آپ نے چند جملے لے لیے، اقتباس ہے. نقتبس، ہم کچھ اقتباس کر لیں، کچھ لے لیں. من نورکم، تمہارے اس نور میں سے. تم ہمارے قریب ہو، ہم تمہاری اس رہنمائی میں ہم بھی گزر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم، اہل ایمان کی شرافت اور مروت کے خلاف ہوگا، وہ نہیں کہیں گے بلکہ کہا جائے گا، کوئی فرشتہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اگر جا سکتے ہو. یہ نور جو ہے اللہ نے جو یہاں دیا ہے اہل ایمان کو، یہ دنیا سے کما کر لائے تھے. فرجو اور آکم فلتمسو نورا، جا سکتے ہو تو جاؤ دنیا کی زندگی میں دوبارہ، اور وہاں سے جا کر تلاش کرو نور کو. فضرب بینہم بسور لہ باب، اور اس کے بعد ان کے درمیان جو ہے ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس فصیل کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت ہوگی، گویا کہ اس مشکل مرحلے کو قبول کرنے کے بعد لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. فصیل کا اندرونی حصہ ہے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ڈگمگاتے ہوئے جو وہ گہری جہنم کے اندر جا پڑیں گے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور جو اس سے باہر پیچھے رہ جائیں گے، اب ان کے مقدر میں عذاب ہے جہنم کا. یونادونہم الم نکم معکم، وہ پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو بلا، تمہارے پڑوسی بھی تھے، تمہارے کاروبار میں بھی شریک تھے، مسلمان بھی کہلاتے تھے. تو یہ اہل ایمان جو صادق الایمان تھے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، دنیا میں تو تمہارے ساتھ یہ تعلقات ہمارے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. یہ مال و دولت، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی حرص، اس کی تمع اور لالچ تمہیں گمراہی کے آخری انتہا تک لے گئے. اللہ کی حرام کی ہوئی شے کو تم نے اپنے لیے حرام ٹھہرایا، حلال کیا. وہ تربس تم، اور تم گو مگو کی کیفیت میں رہے، پتہ نہیں جنت جہنم ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ خام خواہ کہ ہم جو ہے اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، میرا فلاں دوست جو ہے وہ دیکھو فلاں کاروبار شروع کیا تھا، اس میں حرام تو شامل تھا لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ شیطان جو ہے اس اعتبار سے بھی تو حملہ کرتا ہے نا. ورتب تم شک و شعبے میں مبتلا رہے. وغرتکم الامانی، جس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ اس دھوکے باز نے شیطان نے تمہارے اندر وہ امانی پیدا کر دی کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے، آخری عمر میں آ کر نیک بن جائیں گے، ابھی تو عیاشی کرنے دو، ابھی تو ساری جو بھی دنیا جس طرح کر رہی ہے اسی طرح ہمیں بھی چلنا ہے. زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بساس، اس زمانے کے ساتھ جو ہے تم جو ہے وہ ہم اس رنگ میں رگے جاؤ، اسی پیٹرن پر. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی تمہاری موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور اس دھوکے باز شیطان نے تمہیں بڑے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا. فلیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، اب یہاں کسی قسم کا کوئی فدیہ دے کر تم جہنم سے نہیں بچ سکتے، کہ کچھ نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان کافروں اور مشرکوں سے، یہاں اصل مخاطبین تو مسلمان ہیں نا، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. ماواکم النار، اب تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا مولاکم، وہی تمہارا مولا بھی ہے، جہنم ہی تمہاری اب پشت پناہ ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے اس غمی میں. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. الم یعلم الذین آمنوا، اب یہ پھر جھنجھوڑنے کا انداز، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، وہ پوری زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں؟ الم یعلم الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل کیا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے، کہ کلیتاً اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا اور اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں ڈھال لینا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یہ یہودی تورات جنہیں دی، من قبل، ان سے پہلے، فطال علیہم الامد، اور جب ان کے اوپر ایک زمانہ گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے وہ سختی میں پتھروں سے بھی آگے نکل گئے. وکثیر منہم فاسقون، یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی تھی، جب شخص کوئی شخص جو ہے کسی گناہ کو کسب کرتا ہے، گناہ کماتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کماتا ہے اور داغ پڑتا ہے، بالآخر وہ دل جو ہے سیاہ جو ہے ایک پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو، مردہ زمین کو، پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یہاں سب میں اشارہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے دل میں کوئی مردنی محسوس ہوتی ہے، یا دل کی زمین جو ہے کچھ ابھی مردہ لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں زندگی پیدا کر دے گا. یہ ایمان ہوگی کہ جو بہار ثابت ہوگی، اور یہ تمہارے اعمال ہوں گے کہ جو اس میں گویا کہ اور آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کلمہ طیبہ، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اعمال صالحہ جو ہے اس میں اور مزید اضافہ کرتے ہیں. ان المصدقین والمستعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون، ہم تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل کر سکو، سمجھ سکو. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دینے والے جو بہترین قرض دیتے ہیں، قرض حسن، یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا اجر و ثواب میں. ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے اجر ہوگا بہت ہی عزت والا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں. صدیق اکبر کون ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے فوراً گواہی دی ہے حضور کی صداقت کی. والشهداء عندهم عند ربهم، اور اسی طرح یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، ایمان کے تقاضوں کو ادا کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں صدیقین کے ساتھ، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، یہاں صدیقین اور شہداء کا ذکر کیا گیا، عند ربهم، اپنے رب کے پاس. لہم اجرهم ونورهم، ان کے لیے اجر اور نور ان کا اللہ فراہم کرے گا، اجر ان کا محفوظ، اور اس مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں نور جو ان کے سامنے اور دائیں طرف ہوگا عطا فرمائے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، اور جان لو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. وزینۃ، اور بناؤ سنگھار ہے. وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو تم اپنے دولت کے اعتبار سے، اپنے حسب نصب کے اعتبار سے، رنگ روپ کے اعتبار سے، یہ تفاخر انسانوں کے اندر موجود رہا. وہ تقاصر فی الاموال والاولاد، اور اسی طرح مال اور اولاد میں بہتات کی طلب ہے. یہ انسان کی زندگی کی جو مختلف سٹیجز ہیں اس کو بیان کیا گیا، لہو و لعب، بالکل بچپنا. وزینت، جب وہ ٹین ایج ہوتی ہے انسان کی، بناؤ سنگار، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، فیشن کے مطابق رکھنا، زمانے کے مطابق چلنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر تفاخر، پھر بزنس میں آ گئے، کاروبار میں آ گئے، تو اب دوڑ لگ گئی، روپے پیسہ، جائیدادیں بناؤ، یہ کرو، اس میں ایک دوسرے پر فخر کرو. اور پھر بالآخر جو ہے مال اور اولاد کی کثرت کی طلب، یہ انسان کو پہنچا دیتی ہے اس کی قبر تک، وہ کم نہیں ہوتی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے کہ مثال ہے اس بارش کی کہ جو بہت بھلی لگتی ہے اس کسان کو جس نے محنت کی ہے، بیج ڈالا ہے، کھیتی کی ہے، ثم یہیج، اور اس کے بعد وہ اپنی پختگی کو پہنچتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر وہ زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد پاؤں میں روندی ہوئی جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. یہی معاملہ انسان کا ہے، مختلف تیزی سے گزرتا ہوا بالآخر پیوند خاک ہو جاتا ہے، رزق خاک بن جاتا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید، لیکن آخرت میں، اس دنیا میں تو جو معاملہ ہوا سو ہوا، لیکن آخرت میں یا تو شدید ترین عذاب ہے اللہ کی طرف سے مغفرت من اللہ و رضوان، یا یہ کہ دوسری جنت ہے، مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا مندی ہے، اس کی رضا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. یہ اپنی ظاہری زیب و زینت کے حوالے سے، چمک دمک کے حوالے سے، جو اس کے اندر ایک دل لبھانے والی کیفیت ہے، اس اعتبار سے دھوکا ہے. سابقوا الى مغفرت ربکم، دوڑو اور لبکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے محنت کرو، کوشش کرو کہ جس کی وسعت زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے. جو حضور نے فرمایا نا کہ دین کے اعتبار سے تمہیں چاہیے کہ اسے دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ اس تک پہنچنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو کہ میرا یہ بھائی جو ہے دین پر عمل کرنے کے حوالے سے مجھ سے اتنا آگے جا رہا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ میرے اس بھائی کے پاس تو وہ نعمتیں بھی نہیں جو اللہ نے مجھے یہاں دی ہوئی ہیں. بڑی پیاری مثال تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ جا رہا تھا، یاد غالباً حکایت سعدی میں سے، تو اس کے پاس پاؤں کا جوتا نہیں تھا، تو اللہ سے شکوا کرنے لگا، یہ دن بھی دیکھنے تھے مجھے، آج میرے پاس جو ہے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے. اچانک اس کی نظر پڑی ایک شخص پر جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، تو پھر وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے. تو یہ اصل میں ریلیٹو چیزیں ہیں. انسان وہ حوس جو ہے انسان کی وہ کم نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر قناعت پیدا ہوگا، اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے شکر کے جذبات جو ہے ان کے دل سے نکلیں گے. عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جنت جو ہے وہ تو تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے جاتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے سب بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، نہیں پہنچتی کوئی پہنچنے والی کوئی مصیبت اس زمین میں اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کہ اللہ کی کتاب علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. اللہ کے لیے یہ زمانے جو ہیں، ماضی حال مستقبل، یہ کچھ نہیں، ہر شے اللہ کے علم میں ہر آن موجود ہے. اس سے پہلے، من قبل ان نبراہا، کہ اس کا وہ ایونٹ ظہور پذیر ہو، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. اس کے علم کو اپنے علم کر تو تم قیاس نہیں کر سکتے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ اگر کوئی شے تم سے چھن جائے یا سلب کر لی جائے تو تم اسی غم کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لو. یہ بھی انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت تھی، اب اسے سلب کر لی گئی، تو اب وہ فرسٹریشن، ڈپریشن میں چلا گیا، یہ کیا ہو گیا، کوئی بیماری فرض کیجیے ایسی لگ گئی کہ معلوم ہوا کہ اب یہ تو رہے گی تادم مرگ. تو اس کے بعد انسان بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، اللہ پر ایمان کے منافی ہے یہ شے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے دیا ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی اپنے آپے سے باہر نکل جاؤ. یہ دو انتہائیں ہو سکتی ہیں. اسی کو کہا گیا تھا ان الانسان خلق ہلوا، انسان جو ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے بہت ہی جلد باز ہے، جی کا بڑا کچا ہے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کے جو بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا حکم دیتے ہیں، بخل کی تلقین کرتے ہیں. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، اور جو شخص بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے اللہ غنی ہے، اسے تمہاری حاجت نہیں ہے. تمہاری عبادت یا تمہارا تقوی یا تمہارا ذکر اذکار جو ہے وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، تمہارے فائدے کی چیز ہے. اللہ کی بادشاہت میں یا اللہ کی خدائی یا اختیار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہ الغنی ہے، الحمید ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو متواتر، بھیجتے رہے ہیں ایک سلسلہ جو حضرت آدم سے حضرت محمد تک جاری رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ پھر ہم نے کتابیں بھی نازل کی، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ایک نظام عدل اجتماعی دے کر ہم نے بھیجا. یہ صرف چند عقائد نہیں ہے جس جو اسلام جس سے بحث کرتا ہے، بلکہ ایک پورا نظام ہے. یہی وجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. عیسائیت مذہب ہے، ان کے شریعت نام کی کوئی شے نہیں. ہمارا دین جو ہے وہ اسلام، اس میں ایک پورا نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سماجی روایات ہیں، سیاسی نظام ہے اسلام کا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے، ان کو قائم کیا جائے عدل و انصاف پر، اور اس نظام کو قائم کریں جو عدل اجتماعی کا نظام ہے. وانزلنا الحدید، اور اسی طرح ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، کہ جس میں جنگ کی قوت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی منفعتیں جس سے تم اپنے گھریلو کام لیتے ہو. ولیعلم اللہ من ینصره ورسوله بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے کہ جو اس کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول مراد کیا ہے، اس دین کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی و عزیز، یقین اللہ قوی ہے اور عزیز ہے. آیت بہت جامع ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم دور ترجمہ قرآن میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کے بارے میں مزید میں کچھ عرض کروں، لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ہے. کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب کے موضوع پر قرآن حکیم کی سب سے گاڑھی آیت یہ ہے، جس میں کہا گیا یہ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لو اور سر کچلو ان لوگوں کا جو اللہ کے باغی اور سرکش ہیں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، جو کبھی اسلامی نظام کو یا نظام شریعت کو یا عدل اجتماعی کو کام نہیں ہونے دیں گے. ان کی تو حکومت چلتی ہے اسی ظلم کی بنیاد پر. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم دونوں کو علیہم السلام. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ان کی ذریت میں ہم نے نبوت بھی رکھ دی. حضرت نوح تو وہ ہیں کہ نسل انسانی پھر انہی کی اولاد میں آگے چلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ سلسلہ نبوت و رسالت صرف انہی کی اولاد سے آگے چلا. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ پھر بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو ہدایت کے رستے پر رہے، اور بہت سے وہ تھے کہ جنہوں نے پھر فسق و فجور والے رستے اختیار کیے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور اس کے بعد انہی کے آثار پر ہم نے بھیجا اپنے اور رسولوں کو بھی. وقفینا، اور پھر آخری جو اینڈ تھا حضور سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے بھیجا ان کو، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. وآتیناہ الانجیل، اور ان کو تو ہم نے پھر انجیل عطا کی تھی جس میں مواعظ ہیں، سرمنز ہیں. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة، اور ان لوگوں کے دلوں میں کہ جنہوں نے اتباع کیا تھا اس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے دلوں کے اندر ہم نے ایک رأفت، ایک نرمی دل کی اور رحمت رکھ دی تھی. ورہبانیت ابتدعوها، ہاں رہبانیت جو ہے انہوں نے یہ بدعت خود ایجاد کی، اور اگرچہ ان کا منشا یہ تھا گھر گرستی کی زندگی، بیوی بیوی کے چونچلے، اس کے تقاضے، پھر اولاد، اس کی ذمہ داریاں، یہ چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. لہذا ان جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھو. عیسائیوں کے ہاں آج بھی جو بھی ان کے مذہبی پوپ ہوتے ہیں یا پادری ہوتے ہیں، نکاح تو نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو گھٹیا کام ہے. لیکن کیا کوئی گارنٹی ہے کہ پاک دامنی والی اور حیا والی زندگی بسر کرتے ہیں؟ اب تو ایسی چیزیں جو ہے بالکل عام ہو چکی ان پادریوں اور ان کے جو بڑے بڑے جغادری پوپس ہیں، کہ ان کے جو بدترین قسم کے سیکشل اسکینڈلز ہیں وہ اب زبان زد عام ہے، سب کو معلوم ہے. تو رہبانیت جن کی انہوں نے ابتدعوها، جو بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی، ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں آغاز میں جو جذبہ تھا وہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جنجیں جو ہیں اس سے. لیکن فطرت کے اندر ایک تقاضا ہے، سیکس اللہ نے رکھی، اور اس کے لیے اگر جائز رستہ اگر آپ استعمال نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ سڈاس جو ہے وہ برآمد ہو جائے گا. ہمارا وہ حق رعایت، یا پھر جو بات انہوں نے طے کی تھی اس کی رعایت نہیں کر سکے کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور یہ جو ہے تجرد کی زندگی گزاریں گے، سیکس کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد سب کچھ ہوا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان میں سے ہم نے ان کو ان کا اجر جو ہے پورا پورا عطا کیا. وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثریت ان لوگوں کی فاسق و فاجروں پر ہی مشتمل تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولی، اور ایمان رکھو اللہ کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دو حصے تمہیں عطا فرمائے گا، کفلین دگنا اجر دے گا تمہیں. یہاں خاص طور پر اہل ایمان جو اللہ کا تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے تقاضے بھی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. وَجَعَلَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے گا جس کی رہنمائی میں تم اس مشکل مرحلے کو قبول کر جاؤ گے. تمشون بھی، جس میں تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے سامنے اور تمہاری دائیں طرف، جس کے ساتھ تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور اور رحیم ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جو ہیں یہ جان لیں اچھی طرح. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے ہر شے پر قادر نہیں ہے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ اللہ کا فضل ہے نبوت اور رسالت اور وحی. اہل کتاب یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو ہے ہمارے بنی اسرائیل میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا بنی اسماعیل کو. اور دوسرا اس کا ترجمہ، لِاللہ یعلم اہل الکتاب، کہ اہل کتاب یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ کے فضل میں اب بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آگے بڑھیں، ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہی ان کو درجات عطا فرمائے فرد کیے جائیں گے. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یوتی من یشاء، اور فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ سورہ حدید چار رکوعوں پر مشتمل ہے اور بہت جامع سورت ہے، لیکن میں صرف اس کے حوالے سے اتنا عرض کر دوں کہ قرآن آڈیٹوریم میں جب منتخب نصاب کا درس ہو رہا تھا، تو جب یہ سورت وہاں زیر درس آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بڑے بڑے تین تین گھنٹوں والی جو ہے وہ ویڈیو کیا کہتے تھے، ویڈیو ٹیپس ہوا کرتی تھی، تین تین گھنٹوں والی، 180 لکھا ہوتا تھا اس کے اوپر، تو وہ چھ ٹیپیں لگی تھی صرف ایک سورت کے اوپر. گویا کہ 18 گھنٹے کا درس، جو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ کم سے کم 12 درس بنے ہوں گے کہ جو انہوں نے اسی ایک سورت پر دیے بھی تھے، اور اس پر پھر وہ اس کو بعد میں جو ہے کتابی شکل میں بھی ہم لے آئے ہیں. بہت خوبصورت ہے کتاب، اور ڈاکٹر صاحب کو اس کا انتظار بھی تھا، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب وہ ابھی کتابت کے مرحلے سے گزر رہی تھی تو پوچھا بھی کرتے تھے کہ کب شائع ہوگی. وہ تو شائع ہو چکی تھی ام المصبحات کے نام سے، وہ آپ کو ہمارے بہا سٹال میں مل بھی جائے گی. واقعتاً یہ سورت جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ہم خوب اچھی طرح سمجھیں، اور اس ارادے کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مجادلہ، یہ بھی ہمیں اس کا ایک رکوع پڑھنا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اب اصل میں شروع میں جو چند آیات ہیں اس کے اندر ایک خاص معاملہ تھا زہار کا. ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، عرب کے ہاں یہ شے ان کے ہاں جو ہے مروج تھی کہ اگر کسی شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے یا کسی بات پر نزاع ہو جائے تو شوہر اپنی زبان سے کہتا تھا آئندہ کے لیے، اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر، کہ آئندہ کے لیے تم میرے لیے میری ماں کی جگہ ہو. اب اس کے بعد وہ قطع تعلق کر لیتا تھا، ظاہر ہے کہ ماں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو شریعت نے اجازت دی ہے بیوی کے ساتھ، لہذا وہ عورت بالکل معلقہ ہو کر رہ جاتی تھی. تو جو پس منظر میں واقعہ ہے، حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور ان کی اہلیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، یہ دونوں شوہر اور بیوی تھے، ان کے درمیان مزاج کی عدم موافقت تھی. ایک موقع پر شوہر نے وہی زہار جو ان کے ہاں چلا جاتا جو مروج تھا، اپنی بیوی خولہ سے یہ کہہ دیا کہ آئندہ کے لیے تم میرے لیے میری ماں کی جگہ پر. اب انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا، اس لیے کہ اگر طلاق کی بات ہو تو طلاق میں تو رجوع ہو سکتا ہے، طلاق کے بائن جو ہے اس میں تجدید نکاح ہو جائے گا، پھر رجوع ہو جائے گا. طلاق مغلظ ہے تو حلالہ ہوگا، اس کا کہیں اور نکاح ہو اور وہ پلینڈ نہ ہو، پلینڈ ہوگا تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، قرآن میں آ گیا، حدیث میں موجود ہے، حدیث میں تو واضح الفاظ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر اگر پلینڈ ہے. لیکن کم سے کم یہ کہ بہرحال طلاق رجی ہو یا طلاق بائن ہو اس میں رجوع، اس میں زہار میں تو وہ بھی نہیں ہے. اب وہ ساری عمر کے لیے جس نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ معلق ہو گئے. جب وہ اپنا یہ مسئلہ لے کر حضرت اوس ابن ثابت نے یہ معاملہ کیا، اور حضرت خولہ جو ہے پھر روتی پیٹتی حضور کے پاس آئی، حضور سے بھی وہ شکوہ کرنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا مستقبل کیا بنے گا، اوس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اب اس کے لیے کوئی رستہ کیا دین میں نہیں ہے. ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئی جس میں دین میں ایک رستہ نکالا گیا، اس سے پہلے کوئی اس میں ایگزٹ نہیں تھا کہ کسی کو کفارہ ادا کر کے کچھ کر کے جو جس نے ایک دفعہ کہہ دیا اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. قسم اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اس خاتون کی، یہاں گویا کہ نام نہیں لیا گیا لیکن مراد کون ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو اے نبی آپ سے کچھ شکوہ کر رہی تھی یا جھگڑا کر رہی تھی یا یہ کہ آپ کو بیان کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اور ساتھ ہی وہ اللہ سے بھی شکوا کر رہی تھی، پروردگار اس معاملے میں کوئی ہدایت ابھی تک نازل کیوں نہیں ہوئی؟ واللہ یسمع تحاورکما، آپ دیکھیں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے اس مکالمے کو سن رہا تھا۔ جب حضرت خولہ پہنچی ہیں وہاں اور جا کر شکوا کیا اپنے شوہر کے بارے میں کہ اس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے، اور ساتھ ہی شکوہ اللہ سے کیا کہ اس بارے میں ابھی تک جو ہے کوئی آیات جو رہنمائی والی تھی جس سے نکلنے کے لیے وہ کیوں نہیں نازل ہوئی؟ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ سننے والا ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو تم میں سے اپنی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، یظاہرون ظہار کرتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں آئندہ کے لیے تم میرے لیے ماں کی جگہ ہو، ما ہن امہاتہم، ان کے صرف کہہ دینے سے وہ مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، بلکہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ بالکل وہی بات جو کسی شخص کا جو اڈاپٹڈ سن ہو یا بیٹی ہو جسے آپ لے پالک کہتے ہیں، ان کے حقیقی بیٹوں کی مرادیں وہ تو نہیں ہوتی، وہ ہم پڑھ چکے سورہ نور کے اندر تفصیل سے۔ وہ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً یہ اپنے منہ سے جو بات کر رہے ہیں بہت ہی منکر، بہت ہی غلط بات ہے کہ انہوں نے اظہار کا جو ہے وہ اظہار کیا اور پھر اپنی بیوی کو ماں کی جگہ اس نے قرار دیا۔ ان اللہ العفو غفور، اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا اور غفور ہے۔ اب آگے وہ آیات ہیں جو اس پس منظر میں نازل ہوئی حضور پر، جس میں گویا کہ وہ جو خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ ان کو بھی رہنمائی مل گئی، اور آئندہ کے لیے قرآن حکیم نے اس واقعے کو گویا کہ بنیاد بنا کر ہمیشہ کے لیے وہ قانون بنا دیا کہ اگر آئندہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس سے نکلنے کا یہ ذریعہ ہے۔ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ جب قسم اگر خوب سوچ سمجھ کر کھائی جائے اور بعد میں احساس ہو کہ میں نے غلط قسم کھائی تھی، اب اس کا کفارہ وہ بھی قرآن میں بیان ہوا تھا۔ والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے بیویوں سے یہ اظہار کرتے ہیں، ثم یعودون، اور اس کے بعد پھر وہ پلٹانا چاہیں اپنی بات کو، اس قول کو لوٹانا چاہیں، لما قالوا جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبت من قبل یتماسا، تو انہیں چاہیے کہ ایک گردن کو آزاد کریں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے سے میاں بیوی والا تعلق قائم کریں۔ گویا کہ سب سے اونچے والا درجہ جو جس کو مقدرت ہے، روپے پیسے والا ہے، اس نے یہ کام کیا، یہ غلام آزاد کرے۔ ذالکم توعظون بھی، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کا قانون ہے، حدود اللہ میں سے ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، کسی شخص کے پاس روپیہ پیسہ مال نہیں ہے، اب غلام آزاد کرنے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا، اب کوئی شخص کی جس کو اس کی مقدرت نہیں ہے، فمن لم یجد، جس کو اس کی استطاعت نہیں ہے، فصیام و شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو وہ دو مہینے کے متواتر روزے رکھے گا بغیر کسی ناغے کے، متتابعین، اور فقہ میں اس کی جو تعین کی گئی ہے کہ اگر ایک روزہ بھی چھٹ جائے تو پھر دوبارہ شروع کرے، یہ 60 روزے ہونے چاہیے پے در پے، جن کے درمیان کوئی دن بغیر روزے کا نہ ہو، اس سے پہلے من قبل یہ تماسا کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں۔ کہ میاں اور بیوی والا تعلق صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ یا تو غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے متتابعین پے در پے۔ فمن لم یستطیع، اور جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو، بیمار ہے فرض کیجئے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ 60 روزے اکٹھے رکھ سکے، فاطعام 60 مسکینہ، تو اسے چاہیے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا کھلانے سے مراد ہوتی ہے دو وقت کا کھانا۔ یہ تین سٹیجز میں اس کا حل دے دیا گیا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ ہے اصل میں کہ اس بات پر کہ تم ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اب یہ رستہ بنا دیا ہے، یہ شریعت کا حکم نازل ہو چکا کہ جو شخص بھی یہ کرے گا اس میں ان تین سٹیجز سے اسے گزرنا ہوگا۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یہاں تو نہیں ہم پڑھ چکے، فلا تقربوها، ہرگز ان اللہ کی ان حدود کو کراس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب تک نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر قریب گئے تب بھی امکان ہے کہ کہیں کسی وقت جو ہے جذبات میں آ کر اس کو کراس کر جاؤ۔ تلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم، اور یقیناً اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسے کہ پہلے لوگ ہوتے رہے، جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جو بھی مشرکین تھے وہ بالآخر ذلیل و خوار ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے تو نازل کی ہیں بڑی واضح آیات ہیں، روشن دلیلیں ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا، جمیعا، کسی ایک شخص کو نہیں چھوڑے گا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے ہر ہر فرد کو جمع کرے گا، فینبئہم بما عملوا، اور ہر ہر شخص کا ہر ہر عمل جو ہے ان کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ حمال نامہ تو ہے، احصاہ اللہ و نسوہ، اللہ نے تو ان تمام اقوال اور افعال جو ان افراد کے تھے ان کو ریکارڈ میں رکھا ہوا، احصاہ اللہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس محفوظ رکھا، وہ ریکارڈ میں ہے. وہ نسوہ، اور یہ بھولے ہوئے ہیں. کسے کو بھولے ہوئے ہیں؟ کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور ہمیں فیس کرنا ہوگا قیامت کے دن اس کو. احصاہ اللہ و نسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.